مدنی مذاکرات، مدنی مذاکرات، مدنی مذاکرات، مدنی مذاکرات.
آئیے مدنی چہرے کے ناظرین، آپ کو مدنی مذاکرے کے شروع میں ہم تاثرات بھی دکھاتے ہیں، لیکن آج جو ہم تاثرات دکھانے لگے ہیں آپ کو، یہ محفل مدینہ کے تاثرات ہیں. جی ہاں، گزشتہ دنوں اسی فیضان مدینہ میں محفل مدینہ کا انعقاد کیا گیا تھا. عاشقان رسول جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو خصوصی طور پہ بلایا گیا تھا، امیر رسول کی بھی شرکت ہوئی اس میں، عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے اس محفل مدینہ میں حاضری کی سعادت پائی. آئیے دیکھتے ہیں اس کے تاثرات.
ایک بار پھر مدینے آقا بلا رہے ہیں، رحمت کی بھیک دینے در پہ بلا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں.
کہاں سے تشریف لائیں؟
جڑا والا سے،
فرسٹ آباد سے.
محمد اعظم اتاری، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے.
میں ضلع فیصل آباد، تحصیل جڑا والا سے آیا ہوں.
لاہور سے آیا ہوں.
بہت ساری محفلوں میں شرکت ہوئی ہے، اور جو امیر اہل سنت کی زیر صدارت محفل ہوئی ہے اس کی ایک انوکھی کیفیت تھی. یہ ایسی کیفیت تھی جو سیدھا دل پر اثر کر رہی تھی. یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم روضہ شریف کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. آنکھوں میں آنسو تھے، دل رو رہا تھا کہ کاش ہم امیر اہل سنت کے ساتھ حقیقتا روضہ شریف کے پاس ہوں اور آپ ہمارے ساتھ ہوں. آپ بھی رو رو کر ہمارے ساتھ مل کر حضور کے روضے پاک پر درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کریں.
ماشاءاللہ، پہلے ہم مدنی چینل میں دیکھتے تھے یہ مناظر اتنے حسین و جمیل اور رحمت بھرے. آج اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ امیر اہل سنت کے قدموں میں، اللہ تعالیٰ کے گھر فیضان مدینہ مسجد میں حاضری ہوئی، اور یہ منظر دیکھ کر روح پرور دل خوش ہوا ہے. بڑی سعادت سمجھتے تھے اور یہ آج نصیب ہوئی. تو مدنی چالن میں یہ رونقیں، مدینہ شریف کی باتیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نعتیں یہ سنا کرتے تھے، آج یہاں نصیب ہو رہی ہیں. آج تو بس محفل میں جب بیٹھے تھے تو ایسے ہی تھا جیسے ہم امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچے ہوئے ہیں.
ایسی محفل کی کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی محفل بھی ہوتی یہاں پہ. پھر مرشد اور عبدالحبیب بھائی نے جو میں تصور مدینہ کے حوالے سے یقین کر ایسی آنکھوں سے اشک آ رہے تھے، اتنا میں کبھی رویا نہیں ہوں. بہت تکلیفیں بھی ملی لیکن رویا نہیں. جتنی تڑپ جتنی انہوں نے دلائی ہیں، پھر مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی جو انہوں نے تصور میں مدینہ لے گئے. مجھے نہیں پتا مدینہ کیسا ہے، نہ کبھی گئے، لیکن ابھی جو تصور میں مدینہ میں وہ لے کے گئے ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بس میں نے مدینہ دیکھ لیا. بس اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمایا.
ماشاءاللہ، آج کا جو یہ محفل تھا، محفل مدینہ، ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی سرور آیا. کیونکہ ہمارے پاس تو استطاعت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لیکن پیر و مرشد نے جو مطلب تصور میں جو مدینہ اور سبز گنبد کی زیارت کرائی، دل باغ باغ ہو گیا. اور ہم جو ہے نا تصور میں ہی جو ہے نا مدینے کی حاضری کو ہم حاضر ہو گئے، پہنچ گئے. اللہ پاک ہم سب کو مکے اور مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائے.
بہت ہی دقت انگیز ماشاءاللہ محفل مدینہ ہوئے. ایسی محفل مدینہ تو الحمدللہ کہیں ایسا موقع ایسا نصیب نہیں ہوتی جو امیر اہل سنت کے ساتھ جو حاضری ہوتی ہے.
الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ مرشد کریم کی زیارت کی اور مرشد کریم نے نوازا. اور یقین مانیں، یہ ایسی ہستی ہے، یہ دلوں پہ حکومت کرنے والے ہیں. یہ ایسے مطلب ان کا انداز ہے، ایسی پیاری گفتگو فرماتے ہیں کہ جب یہ ارشاد فرماتے ہیں تو بات دل کے اندر اتر جاتی ہے. جس چیز سے منع فرماتے ہیں دل کرتا ہے کہ ان کی بات مانیں، اس چیز سے دور ہو جائیں جسے یہ منع فرما رہے ہیں. جب پھر سب یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ دیکھیے سبز سبز گنبد، یقین جانیے ایسا لگ رہا تھا کہ حقیقت میں سچ مچ میں پیر صاحب کے ساتھ چل مدینہ ہو کر مدینہ میں پہنچ گئے ہیں. اور پیر صاحب کا یہ انداز، مدینہ کی ہر چیز سے محبت، یہ تربیت فرمانا اور یہ تصوری تصور میں لے جانا، یقین مانے یہ لے جا سکتے ہیں، یہ انہی کا خاصا ہے. تو ہمیں ان کے در پہ آتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور ان سے فیض یاب ہوتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ملے سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے.
ایسے محفل میں پہلے کہیں بھی نہیں دیکھے اور پہلی دفعہ یہاں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. جب گنبد خضرا کا تصور کروایا گیا اور باپا نے فرمایا کہ وہ دیکھیں سبز سبز گنبد, تو آنکھوں میں اشک جاری تھے, دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اور ذہن میں یہی تصور تھا, یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آگے ہیں. دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ, وہ تمہاری سفارش کریں تو میں معاف کر دوں گا. بس یہی تو صبح آقا آپ کی بارگاہ میں آ گئے, ہمارے لیے بخشش کے باب.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آج 1443 ہجری کے ذی قعد کی 20ویں شب ہے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پہ رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان عاشقان رسول کے جامعات سے طلباء کرام, علماء کرام, مدرسین کے درمیان مدنی مذاکرہ ہے. اب سوالہ کیے ہر سوال کا جواب بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے وائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. انا مصطفی فاتح اريد ان اسالكم سؤالا. سيد الشيخ محمد الياس, العاب الكترونيه على الجوال والكمبيوتر, ما حكم هذه الالعاب الالكترونيه والانشغال بها الوقت الكثير؟
کمپیوٹر وغیرہ پر, موبائل پر یا سوشل میڈیا پر جو وقت صرف کرتے ہیں اور سرمایہ صرف کرتے ہیں اس کا, اچھا ویڈیو گیمز کھیلنا اور اس میں اپنا وقت, طویل وقت خرچ کرنا, یہ سوال کیا ہے انہوں نے. ویڈیو گیمز تو عام طور پر پتا چلا ہے کہ اس میں میوزک تو ہوتا ہے ساتھ میں, وہ لیڈیز اور یہ پھر مطلب مخرب اخلاق انداز بھی ہوتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف نقصان ہے. ایک تو میوزک سننا یہ بھی گناہ ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صاحب چلو میوزک کی طرف توجہ مت دو اور ہم خالی یہ سن لیتے ہیں جو اچھا اچھا مواد ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ میوزک اس طرح جیسے اب ہمارے یہاں بڑا آزمائش ہو گئی ہے, مقررین کے علماء کے کلپ بھی چلتے ہیں. اب علماء وہ نہیں ڈالتے, بس یہ لوگ ڈال دیتے ہوں گے اس میں میوزک, اب میوزک بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ سننے سے محرومی ہو جاتی ہے. جب سن نہیں سکتے, سنیں گے تو گناہگار ہوں گے. میوزک سننا یہ ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے. تو بہرحال یہ کہ ویڈیو گیمز مجموعی طور پر جو میری ناقص معلومات ہے وہ یہی ہے کہ یہ غلط ہوتے ہیں, ان سے بچنا ضروری ہے. وہ دینی کتابیں پڑھیں, تلاوت کریں, مستند تفاسیر پڑھیں. الحمدللہ ہمارے یہاں جو لیٹسٹ تفسیر ہے اور مستند بھی ہے وہ ہے تفسیر سیرت الجنان, الحمدللہ 10 جلدوں پر ہے, اردو میں 10 جلدوں پر ہے, اور اس میں ترجمہ کنز الایمان بھی ہے اور آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان بھی ہے. بڑی جامع تفسیر ہے, اردو دانوں کے لیے تو یہ بہت زبردست تحفہ ہے. یہ پڑھیں، دیگر دینی کتابیں پڑھیں، عربی میں بھی بے شمار کتابیں ہیں، عاشقان رسول علماء کی جو کتابیں ہیں سنی علماء کی، تو وہ پڑھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ظاہر اس کا وقت ضائع کرنا اس میں ویڈیو گیمز میں یہ پھر الگ آفت ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا ویسے قیمتی ہے کہتے ہیں، لیکن قیمتی بھی ایسا ہے کہ انمول ہے، کوئی قیمتی نہیں ہے. ایک سانس لے لیا ہم نے اور نکال دیا، اب وہ جو سانس نکال دیا نا، اب وہ دنیا کی ساری دولت بھی اس کے لیے پیش کر دی جائے، وہ گیا وہ سانس پلٹ کر نہیں آئے گا، وہ گیا زندگی میں سے، وہ مائنس ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو لمبے سینگوں والا جانور جو ہے، بیل جو ہے، کیا لمبے سینگوں والے جانور کی قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے؟
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربے ہو. فربے منے تگڑی. یہ بڑے سینگوں والا تو شاید وہ بڑھاپے کا اشارہ کر رہا ہے، تو اگر اس کا گوشت عمدہ نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے قیمت کم ہو گئی، تو فضیلت میں تو کمی آئی، بڑھوتری نہیں ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں اسپین کے شہر بادالونا میں جامعۃ المدینہ کے پہلا درجہ میں زیر تعلیم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کو درس نظامی کی پڑھائی کنٹینیو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کا پڑھائی میں دل لگا رہے؟
اول تو اچھی نیتیں ہوں، رضا الہی کی نیت ہو، اور علم دین کے فضائل پر نظر ہو، انشاءاللہ دل لگنے میں اس کے ساتھ تعاون ہوگا. اگر فضائل پتہ نہیں ہے، نیت بھی صاف نہیں ہے، پھر ادارے کا وہ صورت بنے گی نہیں. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے نیت ہو کہ میں علم دین حاصل کروں گا، کہ یہ اللہ اور رسول کو پسند بھی ہے، اور بعض علوم میں سے کہ جن کا سیکھنا فرض بھی ہے. پھر عالم دین جو ہے اس کی اپنی فضیلت ہے کہ وہ عوام تو عوام عبادت گزاروں سے بھی افضل ہوتا ہے عالم دین. یعنی عالم کا سونا جو ہے نا، وہ جاہل کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے نا اس طرح کا قول. تو اس طرح عالم جو ہے نا، وہ اگر ہے عالم تو یہ ذہن میں رہے کہ عالم سند سے نہیں بنتا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم سے بنتا ہے. اب جیسے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ درس نظامی کی سند مل گئی بس میں عالم بن گیا، اور جب تک سند میں ہاتھ نہیں آئے، سند ہاتھ میں نہیں آئی، میں عالم ابھی بنا نہیں ہوں. تو سند کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام علی مردوان کے دور میں کہا سند ملتی تھی، ان کیسے عالم تھے وہ. تو عالم علم سے بنتا ہے، علم ہونا چاہیے اتنا. جو درس نظامی سے بھی کمپلیٹ عالم نہیں بن پاتا، درس نظامی سے یہ خوش فہمی نہ رہے کسی کو، اس کے لیے مزید بھی مطالعہ کرنا ہوگا. اب فرض علوم تو معلوم نہیں ہے، اب فلسفہ پڑھ لیا، منطق پڑھ لیا، علم الکلام پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں، فرض علوم ہی نہیں آتے. یہ جو بھی اپنے آپ کو عالم کہتے پہلے یہ تو مطلب نوٹ غور فرما لے کہ فرض علوم آتے کہ نہیں آتے، یہ کیا ہوتا ہے، اچھا یہ بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے، پھر بھی عالم ہے، اچھا علامہ ہے. اچھا یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، واقعی بہت برا حال ہے. یعنی اگر کوئی اتنا پوچھ لے نا، بتاؤ بھائی چغلی کی تعریف کیا ہے، یا غیبت کی، پڑھی تو تھی، پتا ہے جھوٹ کس کو بولتے ہیں، دین سے نکل گیا. اچھا اب پھر بھی علامہ صاحب ہے، ٹھیک ہے ہوں گے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں فرض علوم، یہ نہیں معلوم. نماز فرض ہو گئی، اور یہ فرض علوم تو یہ عوام کے لیے، علماء کے لیے تو ہی ہے، یہ عوام کے لیے بھی ہے کہ جس پر بھی نماز فرض ہو گئی، چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے نا، جس پر نماز فرض ہو گئی اس کے لیے فرض ہو گیا کہ جو مطلب ضروری مسائل ہیں، مثلا جو اس کے نماز کے فرائض ہیں، یہ اس کو آتے ہوں، اس کا جاننا فرض. جو واجبات ہیں ان کا جاننا واجب. جو سنتیں ہیں ان کا جاننا سنت. ہر ایک اپنی نماز پر غور کر لے، اپنے مسائل پر غور کر لے، نماز کے مسائل کتنے پڑھے، خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، یاد کتنے، یاد ہوگا تو ہی علم ہوگا نا، باقی تو کتابوں میں تو بہت کچھ ہے، اب پڑھ کے بھول جائے اور کتاب میں موجود ہے تو ہمیں اس کا کیا بینیفٹ ملا نماز پڑھتے وقت. ذرا روزہ، تو روزہ فرض ہے جس پر، تو اس کے لیے روزے کے مسائل سیکھنا، جس پر حج فرض ہوا تو حج کے مسائل، زکات فرض ہے زکات کے مسائل، جو بھی ضروری ہو سیکھنا فرض، جاننا فرض. اب وہ کسی سے سیکھے یا کتاب سے پڑھے، جاننا کے لیے یہ فرض. اسی طرح باطنیات، جیسے دو تین مثالیں دی آپ کو میں نے، تو جو بھی مطلب وہ مولکات، مولکات ہیں، مولکات، مولکات کا جہاں علم ہونا ضروری ہے، تو بچے گا کیسے، وعدہ خلافی کس کو بولتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں کہ عام طور پہ یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی، اور یہ جب تک ہم اس کی اسٹڈی نہیں کریں گے، بھرپور مطالعہ نہیں کریں گے، بار بار اس کو پڑھ کر جب تک اس کو رٹیں گے نہیں نا، تب تک مشکل ہے. پھر بتاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے تو یہ زیادہ پکا ہوتا چلا جائے گا. تو کیا اس طرح کا ہمارا ماحول ہے، طلبہ کرام کا اس طرح کا ماحول ہے، یا جو بھی اہل علم طبقہ ہے، کیا اس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں صرف مخصوص چند مضامین ہوتے ہیں، ان پر دبا دب خطابات ہوتے ہیں، اس میں بالکل یعنی کہ ماسٹر ڈگری ہوتی ہے ہمارے پاس، باقی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں اگرچہ وہ فرض ہیں، اس کی طرف اگر کوئی بولنے کو کہے نا تو ہم سے نہیں بولا جاتا، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کو. اے واقعی یعنی کہ بہت بڑی ہماری محرومی اور بدنصیبی ہے. یہ تو آپ کی مہربانی، آپ مجھے سنتے ہیں میری یہ باتیں، ہر ایک سنے ہی بھی ضروری ہے، جو سنے گا تو اس کا پول کھل جائے گا نا، تو اس کو سنے بھی اور اس کو عملی جامہ بھی پہنائے، اور آپ اللہ کرے کہ معاشرے میں وہ عالم بن کر اٹھیں کہ صحیح معنوں میں امت کو رہنما مل جائے. محراب و منبر سے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی جذبہ جو ہے نا وہ تقسیم ہوتا رہے. ایمان کی حفاظت فرسٹ، عقائد کا تحفظ فرسٹ، لیکن عمل مائنس تو نہیں ہے نا، عمل کو مائنس تو نہیں کر سکتے، اعمال بھی ضروری ہیں. بعمل الصالحات، یہ جگہ جگہ اعمال کا تذکرہ تو قرآن کریم میں ہی ہے، اس لیے وہ صحیح معنوں میں علم حاصل کر اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہوگی. آپ کو پتہ اور رضویہ شریف پڑھیں، بہار شریعت پڑھیں، پھر فرض علوم کے تعلق سب تو ماشاءاللہ کتابیں بھی نکل کافی آتی آ رہی ہیں، ماشاءاللہ ایک سے ایک کتابیں اب چھپ رہی ہیں. ایک دور تھا جب دعوت اسلامی کام شروع ہوا نا، تو مجھے بیان تیار کرنے میں بڑی آزمائش ہوتی، مجھے کتابیں نہیں ملتی تھی، شروع کی بات نہ اتنا تجربہ تھا، تو کتابیں ہوتی تو بس وہی جو اب بھی ہمارے یہاں محراب و ممبر سے جو بیانات ہوتے ہیں، اس طرح کے مواد تو ملتے تھے اور ڈھیر سارے ملتے تھے، لیکن اب وہ عوام میں یہی بیان کروں تو پھر یہ ترکیب جمتی نہیں ہے نا، کہ لوگ اس طرح کیسے اکٹھے ہوں گے اور آگے بڑھیں گے. ہم کہ وہ بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، عمل بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اب اللہ کی رحمت کے دھڑا دھڑ کتابیں چھپ رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ منظر عام پر آ گئی الحمدللہ. تو ان کتابوں سے کاش ہم استفادہ کرنے والے بنے. آپ ذہن بنائیں اپنا، آپ لیں احیاء العلوم لیں، بھلے عربی نہیں پڑھ سکتے، میں سمجھتا ہوں ہر ایک، ہم لوگ عجمی لوگ ہیں، اتنا عربی پر مہارت درس نظامی بھلے نہ کر لی تو کیا ہو، تدریس بھی کر رہے مرحبا، لیکن ہر ایک اتنی ادق عربی پڑھ کے سمجھ لے یہ ہے تھوڑا مشکل. تو جو سمجھ سکتے ہیں مرحبا ہو تم. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہترین ادیب تھے، عربی کے بہترین ادیب تھے، لیکن ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. تو اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے دیا، بڑا احسان کیا ہم پر الحمدللہ، اس کو دیکھ کے پڑھیں آپ. ویب سائٹ پر یہ سب مل جائیں گی کتابیں، اب تو بغیر خرچے کے سب مل رہا ہے، ہم کہیں پڑھنے والے بنے. جی مطالعہ ضروری، ورنہ خالی خوش فہمی ہوگی کہ میرا نام لکھا جا رہا ہے حضرت علامہ، اور حضرت علامہ کے اندر جھانک کر کوئی دیکھے تو علامہ صاحب کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے، ایسے نہیں بننا ہے. ہمیں علم کا عالم بننا ہے، اللہ بنا دے، خالی منہ سے بول دینا کہ میں عالم ہوں میں علامہ ہوں کافی نہیں ہے، اور بلکہ اس کی تو ممانعت بھی ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تبارانی شریف کے حوالے سے حدیث پاک نقل کی ہے، من قال انا عالم فہو جاہل، اس نے یہ کہا کہ میں عالم ہوں جاہل ہے. تو علم جو ہے نا کہنے سے یا ہماری شخصیت صرف کہنے سے ابھرے گی نہیں، ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے، ہماری گفتار سے اس کا اظہار ہو جائے گا کہ اگلا کون ہے اور کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب باطنی بیماریوں کی معلومات میں تعریفات ہیں، پھر منجیات کی بھی کتاب ہے اپنے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں بھی تعریفات ہیں، اس کا نام ہے نجات دلانے والے اعمال، زیادہ زخیم بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، اس کو آپ آئیں ماشاءاللہ تو لے جائیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو تحفے میں بھی چند لے جائیں، اپنے طلبہ ساتھیوں کو، اپنے مدرسین ساتھیوں کو آپ دیں کہ ان کو بھی پڑھنا ہے، کہ آپ پڑھیں گے کچھ سمجھ میں آئے گا، ذہن میں بیٹھے گا، بھلے پڑھا ہے آپ نے، منتشر طور پر پڑھا ہوگا، ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں، تو اس طرح پڑھیں گے پھر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے، شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ اس طرح بھی ایک نیکی کی دعوت عام ہوگی انشاءاللہ القریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، قرآن رہنما ہے.
میں مدرسۃ المدینہ بلائنڈ میں پڑھتا ہوں، میرا امیر علیہ السنت سے سوال ہے، کیا آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
ماشاء اللہ، یہ ہمارے نابینا اسنائے بھائی ہیں، بلائنڈ بلائنڈ مدرسۃ المدینہ بلائنڈ کے طالب علم، انہوں نے سوال کیا، سجدہ آیت سجدہ پڑھی، اپنے اوپر سجدہ واجب کیا تو ظاہر ہے کہ ثواب تو ملے گا نا، واجب ادا کرنا تو نفل سے افضل ہوتا ہے، بے شک یعنی کہ آیتیں پڑھے اور آیت پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، سنتا ہے آیت کریمہ، سجدہ جس سے واجب ہوتا ہے پھر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے سننے سے بھی. اس سلسلے میں ایک حدیث سے پاک سناتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ابن آدم یعنی آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے بربادی میری. ابن آدم یعنی آدمی کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے. حوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان. ابھی کے سجدے تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، ان سبحان ربی الاعلیٰ کہے ان بار، اور دعائیں بھی ہیں بعد اس میں، تین بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر واپس بیٹھ جائے، جس طرح قعدے میں بیٹھتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی کھڑے کھڑے کرنے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، پھر بیٹھ کر یعنی کہ دوسری تکبیر میں بیٹھ جائیں، سلام پھیرنا اس میں نہیں ہے، تکبیر تحریمہ نہیں ہے، ہاتھ مانگنا نہیں ہے، اور سجدے شکر کا بھی اسی طرح طریقہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. پیارے میں سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آیات ہم خود یاد نہیں کرتے بلکہ بلا قصد یاد ہو جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرما دیے.
آیت تو یاد ہو گئی نا، نیت کی یا نہیں کی ہے نا، آیت تو یاد ہو گئی، اس کو یاد رکھنا چاہیے. ہلو، ایک نعمت تو آپ کو حاصل ہوگی، بن مانگے مل گئی، سنبھال لیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بعض جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کا حافظہ اتنا قوی ہوتا تھا کہ آپ جب لوگوں کے پاس سے جیسے روڈوں سے یا کہیں گلیوں سے گزرتے تو لوگ باتیں کر رہے تھے تو بعض ہاتھ کان بند کر لیتے کہ یہ پتہ نہیں اٹھ پٹانگ باتیں کریں گے اور میرے کان میں چلیں گے تو مجھے یاد ہو جائیں گی، اتنا حافظہ قوی. تو یہ بچتے تھے اس طرح کی کہ وہ غلط باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں. ہم تو خیر ہمیں تو صحبت ہی ایسوں کی پسند ہے جو اٹھ پٹانگ باتیں کرے ادھر کے ادھر ہانکتے رہیں, اور کوئی اگر ہمیں آخرت کی یاد دلائے دین کی بات کرے تو اتنا مزہ نہیں آتا. ہماری روح مریض, ہمارا دل مریض, ہماری جان مریض, ہمارا دماغ مریض, سراپا مرض بن کر رہ گئے. اچھی باتیں اچھی نہیں لگ رہی, اور بری باتیں لطیفے چٹکلے اور ادھر کی ادھر کی مار دھاڑ کی اور اڑا اڑی کی باتوں میں ہی بدقسمتی سے اب دل لگتا ہے, مزہ آتا ہے, مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ صحابہ کرام جب ملتے تھے تو آپس میں یہ سورت سنا دو ذرا, وہ رکو سنا دو, وہ ایک دوسرے سے قرآن سنتے تھے, اور ہم بولتے کہ یار اس کا کیا ہوا, ادھر جو ہنگامہ ہوا تھا تو ادھر فائرنگ ہوئی تھی, پھر کتنے کتنے مرے, ایک آدھ مرا ہو تو مزہ نہیں آتا, کوئی نہ مرا ہو اچھا خالی زخمی ہوئے, ہم چاہتے ہیں کہ دس بیس گرے تو وہ کر کے ذرا یوں سنسنٹی, یہ نہیں سوچے دس بیس میں ہماری بھی اگر لسٹ میں ہوتا تو دس بیس میں, یہ نہیں پتا ہوتا, مزہ آتا ہے. دھماکہ ہو, دو چار عمارتیں گرے اور لوگ مرے کٹے پٹے تو بس یہ سنسنی ہو, پھر وہ شیئر کر رہے ہیں, دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں, جیسے کوئی بہت بڑے ثواب کا کام ہاتھ میں آ گیا. ہائے نا, یہی حالت ہے ہماری, کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں امت کو, یہ کیسے ہو گئے ہم لوگ, اسی میں دلچسپی ہے, اپنی موت کو بھول گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال یہ بھی آیا ہے, حسد سے بچنے کی کافی کوشش کی جاتی ہے لیکن بچ نہیں پاتے, کیا اس سے بھی نیکیاں ضائع ہوں گی؟ اب چونکہ یہ مدنی مذاکرہ ایک طلبہ کرام کے ساتھ بھی ہے, تو کیا حسد کا پہلو وہاں بھی داخل ہو جاتا ہے اور آپس کے جو طلبہ کرام ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, کیونکہ پروفیشنل جیلسی تو ہم نے سنی ہے اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ ایک ہی طرح کا جب کام ہو اور ایک ہی طرح کا معاملہ ہو رہا تو وہاں حسد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عموماً کہتے ہیں کہ وکیل کو ڈاکٹر سے حسد نہیں ہوتی, ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے ہوگی, وکیل کو وکیل سے ہو جائے گی, تو یہ پروفیشنل جیلسی جو ہوتی ہے, تو کیا جیسے کہ خاندان اور رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے تو اہل علم طبقہ یا مدرسے میں پڑھنے والے آپس میں کیا وہ بھی حسد کا شکار ہو سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں, اس کا حل بھی ارشاد فرمائیے.
بالکل, ہر فیلڈ میں وہی, جیسے کہ نعت خوان ہے تو نعت خوان سے چڑے گا, قاری صاحب سے اس کو حسد نہیں ہوگی, قاری صاحب کتنے خوش اعلان, نعت خوان کا گلا بیٹھ جائے نا, یہ نہ پڑھ سکے اور مجھے تھوڑی زیادہ پڑھنے کا موقع مل جائے, 250-150 نوٹ زیادہ میری جھولی میں آ جائیں, یہ ہر ایک نہیں ہوتا سر, لیکن بھارت اسی طرح وہ طلبہ کرام کوئی ذہین طالب علم ہو اور وہ بیمار ہو جائے, آپ ذہین نہیں ہیں, آئے دن ڈانٹ کا شکار ہیں, اپنے دل پر غور کریں گے کیفیت کیا ہے. اگر معاذ اللہ یوں ہوتا ہے کہ یار اچھا ہوا, پھر اپنے دل کا علاج کریں, تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ جس کو نمبر زیادہ آئیں گے, خود کو نمبر کم آئیں گے, تو پھر اب کوئی نہیں بچے گا, ذہین طالب علم یوں نہیں بچے گا, یہ استاد کی خوشامد کرتا رہتا ہے, اس نے دیکھا میں نے تحفہ دے رہا تھا, ترکیب ہے اس کی, باقی میں جانتا ہوں اس کو آتا کیا ہے, پھر استاد یا ممتحن جو ہے یا جس نے نمبر دیے اس کو خود سمجھ نہیں پڑتی, اس دن تو ہم کو سوالات کر رہا تھا, پتا ہے کیوں سوالات کر رہا تھا, اس کو آتے نہیں تھے نا, یہ ہم سے پوچھ پوچھ کے سیٹ کر رہا تھا کہ ہاں بدگمانی, اور اس نے مطلب انصاف نہیں کیا, میں نے تو یار بڑی تیاری کی ہوئی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ یہ کیا, چھوڑو یار اپنا دل ٹوٹ گیا, یعنی کتنے گناہوں کے بعد اپنا دل ٹوٹ گیا, یہ طلبہ میں بکثرت غالباً ہوتا ہوگا, اور یہ سب مطلب ظاہر ہے کہ اس میں حسد بھی, غیبت بھی, بدگمانی بھی, شماتت بھی آ گئی نا, کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہونا, بیمار ہو گیا تو خوش ہونا, اگر از خود وہ خوشی پیدا ہو گئی تو اب اس کا قصور تو نہیں ہے لیکن اس کو یہ دور تو کرے نہیں ہے, یہ شماتت یہی ہے کہ دوسرے کی مصیبت کو کی پڑھنے میں کسی کی مصیبت کی وجہ سے خوش ہونا, کسی کی مصیبت پر یہ تو معاشرے میں اس طرح مطلب یہ کہ مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے حسد، نام ہی اس کا حسد ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، 100-125 پیج ہوں گے اس کے، اس میں حسد کی کافی یعنی کہ ڈیٹیل دی ہوئی. حسد کی تعریف یہ کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، ایک تو یہ تعریف ہے کہ یہ نعمت اسے چھن جائے جاتی رہے. ایک تعریف یہ کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا کہ یہ چھن کر مجھے مل جائے. اس طرح مطلب یہ کہ یہ ہے مضموم ہے کہ حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. ان نیکیوں کا سمجھو حسد جو ہے ان نیکیوں کا دشمن ہے، کھا جاتا ہے، برباد کرتا ہے. تو آگ جو ہے نا یہ لکڑی کو تیزی سے جلا رہی ہوتی ہے، تو کوئی حسد بھی نیکیوں کو جلا رہا ہے، اس لیے وہ حسد ہے تو اس کو بھی دور کرنا ہوگا. یہ باطنی بیماری ہے. امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں، حاسد یعنی حسد کرنے والا شخص مجلس میں ذلت و مذمت پاتا ہے، ملائکہ سے لعنت و بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، نزع کے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی رسوائی، توہین اور مصیبت پائے گا. احیاء العلوم جلد تیسری پیج نمبر 233. حسد بہت بری بلا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
استاد بھی انسانی ہوتا ہے، بعض اوقات استاد صاحب سے بھی طالب علم کو سمجھانے میں خطا ہو سکتی ہے، یا بے قصور بھی بعض اوقات استاد صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ طالب علم کو لگے قصور تو تھا نہیں. اب ایسی صورت میں بعض اوقات استاد صاحب کے لیے دل میں بکس پیدا ہو جانا، استاد صاحب کے لیے نفرت کا پیدا ہو جانا، یا استاد صاحب کے اس معاملے میں پھر غیبتوں میں پڑ جانا، تو اس معاملے میں ایک طالب علم کو اپنا انداز کیسے رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصا استاد صاحب سے اس طرح کے حاضر کے قصور ہو، تب بھی اگر استاد کہے تب بھی طالب علم کو بہت عجیب و غریب لگتا ہے، اور قصور نہ ہو اور کچھ کہتے تو بھی تو معاملہ بہت آگے نکل جاتا ہے. تو ایسے میں طالب علم کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟
استاد کے تعلق سے فتح رضویہ شریف جلد 24 پیج نمبر 416. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استاد کی ناشکری خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے، اور علم کی برکتوں کو ختم کر دینے والی ہے. حسن التنبو میں حضرت علامہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جو شاگرد یا مرید استاد یا پیر و مرشد کا زیادہ با ادب اور خدمت کرنے والا ہو وہ اس کے علم کا زیادہ وارث ہوگا. اب یہ کہ استاد ہے، اپنے باپ پر غور کرے کہ میرا باپ کبھی ڈانٹتا ہے تو کیا میں اس کو گالیاں دیتا ہوں، پیچھے سے اس کو ڈیگریڈ کرتا ہوں کہ میرا باپ پیسا ہے، میرا باپ پیسا ہے نا، نہیں کرتے نا. باپ اگر غلط فہمی میں ڈانٹ دے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تو آپ باپ کی جھنڈی چڑھا دیتے ہیں پیچھے، پھر بھی کچھ نہیں بولتے آپ، کون باپ ہے. اچھا باپ کیا ہے؟ آپ کے مٹی کے وجود کا باپ ہے، یہ پدر گل ہے، مٹی کا باپ ہے. اور جو استاذ ہے دینی استاذ، یہ پدر دل ہے، یہ دل کا باپ ہے، آپ کی روح کا باپ ہے، یہ آپ کو جنت میں لے جانے والا جو راستہ ہے اس پر چلا رہا ہے. یہ دینی استاد کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھی نہیں. دینی استاد ظاہر ہے کہ علم دین یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، تو یہ آپ کو جنت کے راستے پر چلا رہا ہے. باپ آپ کو بزنس سکھا رہا ہے، کاروبار سکھا رہا ہے، اور معاملات کا وہ مطلب یعنی کہ کر رہا ہے. تو بہرحال استاد کی اپنی اہمیت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے. تو جب یہ مٹی کے باپ کی ہم مطلب یعنی کہ جو ہمارے ساتھ کبھی کر بھی تھے ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی بالفرض ظلم بھی ہو جائے، تب بھی ہم مطلب اس کا پردہ رکھنا ہی پسند کرتے ہیں، تو اس باپ کا بھی رکھیں پردہ. اچھا اب اس دونوں باپوں کو چاہیے کہ یہ ظلم نہ کریں، ظلم کریں گے تو آخرت کی پکڑ سے یہ بچ نہیں سکتے. آپ کا بیٹا یا آپ کا شاگرد ضرور ہے لیکن آپ منوانی کر نہیں سکتے، देखो हम तो पाबंद हैं, आजाद नहीं है, शरीयत के पाबंद है। ये उंगली मेरी, अब मैं बोलूं ये मेरी उंगली है, मैं इसको चाहे काट के फेंक दूं गुनाहगार हो जाऊंगा, काट नहीं सकता। तो एक हद तक मैं मालिक हूं अपने बदन का, अपनी चीजों का, हर हाल में हर सूरत में मालिक नहीं हूं। जैसे कि बाद वो लिबरल में गालिबन ये चला, या बाद औरतों ने इस तरह की बकवासें की कि भाई हमारा जिस्म है, हम जो चाहे करें, हम इसकी मालिका है। तो सुना है मैंने कि इस तरह की भी कोई औरतें मतलब बातें करती होंगी, लेकिन ज़ाहिर है कि इनकी ये गलत फहमी है कि ऐसा नहीं है कि हम मतलब हर चीज के, जिन जिन चीजों के मालिक हैं तो एक हद तक मालिक है। हकीकत में लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, जो कुछ जमीन और आसमानों में अल्लाह के लिए है। हर शे का मालिक अल्लाह है, हकीकी मालिक अल्लाह है। उसने हमें मालिक बनाया तो वो उसका एक वो क्राइट एरिया है, उसका एक इसकी फ्रेम है, यानी इस फ्रेम से हम लोग बाहर नहीं जा सकते।
इसका हुजूर एक वर्ड है, फ्रीडम विथ लिमिटेशन, आजादी है मगर एक हद के अंदर।
फ्रीडम
विथ लिमिटेशन,
फ्रीडम विथ लिमिटेशन। तो ये मैंने जो क्राइटेरिया बोला ये क्या है,
मतलब ये भी है सही है, ये भी एक वर्ड है।
इंग्लिश पढ़ा हुआ नहीं,
मैंने
आप लोगों से सुन सुन कर रॉन्ग नंबर भी लग जाते हैं।
ये भी एक वर्ड है, वो भी क्राइटेरिया भी एक अपनी जगह पर।
अच्छा हाँ। फ्रेम मैंने कहा एक
फ्रेम। बाप आप जो बोलो,
मैं जो बोलो
अभी अपने
नाजरीन नहीं चलाएंगे ना, आप चला लोगे,
नाजरीन चला लेंगे,
मेरा मजा बढ़ाएंगे सोशल मीडिया पर, चलो मुझे नेकियां मिलेगी।
अच्छा ये इंग्लिश बोलने वालों का ये है, यहाँ जो इंग्लिश समझते हैं ना, जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, अगर उनके सामने कोई अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए इंग्लिश बोलता है ना और गलत बोलता है तो ये कहते हैं ये गलत कर रहा है। और उन इंग्लिश वालों को समझाने के लिए अगर कोई शख्स इंग्लिश बतकल्लुफ बोलता है यार किसी सूरत की समझ में आ जाए, और वहां ये बोलने वाला का मिस्टेक करता है तो ये उसकी तारीफ करते हैं यार ये हमको समझाने के लिए इतनी मुशक्कत उठा रहा है। ये इनका नेचर है, ये कल्चर है इनका, जो मुझे पता है
होता है। मतलब सारे जिसके मतलब जैसे पठान भाई होते हैं उर्दू बोलते हैं, मेरे को तो मजा आता है। इसलिए मैंने अरब लोगों को भी देखा है जो पाकिस्तानियों में उठना बैठो उर्दू बोलते हैं, मजा आता है। मुजक्कर मुअन्नस कोई उदात नहीं होती।
आइए इंग्लिश बोलने वाले भी जो यूके वगैरह कभी बात करते हैं तो बोलते हैं तो उर्दू तो हमको भी समझ आ जाते हैं अगर इनकी उर्दू ही है तो अपनी भी इंग्लिश ऐसी है।
जैसे अरबी, अब ये हम जो अजमी हैं, जहर कितने ही बड़े आलिम हो जाएं, लेकिन जो अरब लोग हैं ना इनकी तरह अरबी बोलना मुश्किल है। रुक रुक के अटक अटक के बोलेंगे आप लोग अरबी, वो दबा दब बोलता चला जाएगा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
Ya Nur Allahi
پیارے بچوں کے پیارے پیارے مناظر، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب بچوں کو باعمل عالم دین بنا دے، سب کو حاجی بنا دے ان کے ماں باپ سمیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام محسن علی، متعلم دارالعلوم جامعہ رضویہ ماڈل ٹاؤن لاہور. حضور امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ معاشی فکر کے حوالے سے ذہن منتشر رہتا ہے اور یہ تعلیمی سرگرمیوں میں بھی کافی نقصان کرتا ہے، اس حوالے سے آپ کوئی رہنمائی ارشاد فرما دیں یا اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں.
اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں پیدا فرمایا اور جب تک وہ ہمیں زندہ رکھے گا، اس نے مقدر فرمایا کہ یہ اتنے سال جیے گا. اب یہ اسی کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ ہمیں وہ زندہ رہنے کے لیے روزی عطا فرمائے گا، اور جس کے مقدر میں جتنا ہے نا، اس سے نہ ایک حبہ نہ ذرہ زیادہ ملے گا نہ کم. روزی کے لیے، معیشت کے لیے تو مطلب جس کو دیکھو ہلکا ہوا جا رہا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ روزی جس کے لیے اللہ پاک نے ذمہ کرم اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، مگر اس کے لیے بندہ مارا مارا پھر رہا ہے اور مغفرت اس کا ذمہ نہیں لیا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں پڑی. بڑی یعنی پر مغز بات ہے. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی وہ روزی کے لیے تو ارشاد فرما دیا نا، آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو جب یہ کہ اللہ پاک کے جو وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اور اللہ اللہ ہے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک نے ذمہ کرم پر لیا، لیکن اس کی وجہ سے ہم لوگ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں اور بتاؤ اس کے لیے پریشان. اب سائل نے بھی جو سوال جو ہم نے سنا کہ یہ روزی روزگار کے تعلق سے مطلب اس کی فکریں جو ہیں یہ پڑھائی میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں، تو آپ رکھ مولا تیاس، جب اللہ دے رہا ہے پھر طالب علم تو ویسے نوجوان ہوتا ہے، اس کو ٹینشن کتنا. ابھی جو طلبہ جو ہے نا، یہ ان کو ٹینشن کم ہوتا ہے، جب یہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اب ماں باپ کا بھی پریشر بڑھے گا، کما کے لاؤ، پھر وہ بولیں گے ہم تمہارا نکاح کروائیں گے شادی کروائیں گے، پہلے کما کے دکھاؤ. اب یہ آیا ٹینشن میں، اچھا پھر چلو ہو گئی شادی، اب آر یا پار، یا تو ٹینشن کا امبار یا پھر. تو یعنی فی الحال اتنا ٹینشن نہیں، تو اب بھی سے اگر کسی طالب علم کو وہ اگر ٹینشن ہے معیشت کا تو پھر آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے آپ فکر نہیں کریں، آپ پڑھیں اور ثواب سمجھ کر پڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اب آپ بولو کہ میں مطلب پڑھ لوں تاکہ مجھے تنخواہ ملے گی اور یہ اور وہ، تھوڑی محنت کر لوں، تدریس کروں گا، کماؤں گا، کوئی بڑی مسجد مل جائے گی تو وہاں خطابت کروں گا، تو امامت کروں گا۔ اب تو امام بھی کیا بولتے، خطیب بولتے ہیں، شرماتے ہیں، خطیب فلاں مسجد، مؤذن صاحب شرماتے ہیں۔ حالانکہ مؤذن تو بلال، حضرت بلال کی تو فضیلت کا بہترین باب، سب سے بڑا باب یہی ہے نا صحابیت کے بعد، کہ مؤذن رسول اللہ، امام صاحب نائب امام ہے، یہی ہمارے القاب چل رہے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ مطلب میرے ساتھ نہ کرے یار، کیوں مطلب اپنے لیے خوبصورت الفاظ خود ہی مطلب منتخب کرتے ہیں، لوگ بھلے آپ کو کہیں لیکن خود کیوں منتخب کرتے ہیں کہ فلاں مسجد کا خطیب۔ خیر، تو یوں مطلب یہ کہ یہ اگر تصور ہے آپ کی تعلیم کا کہ یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، میری آواز بھی اچھی ہے تھوڑی، بڑی مسجد مل جائے گی، تنخواہ اچھی ہوگی، نکاح رجسٹرار بھی ہو جاؤں گا، نکاح بھی پڑھاتا رہوں گا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس لیے کہ مطلب انہیں کمانے کے لیے اگر علم دین حاصل کر رہے ہیں تو صحیح بولتا ہوں آپ کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کمانے کا رستے خود ہی مل جائیں گے یار۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے، یہ ایک محاورہ بہت اچھا محاورہ ہے، پرندے ہم لوگ بھی اکٹھا کرتے ہیں نا، اور اتنا ہوتا ہے تو بھی ہم مطلب مرتے رہتے گے، اور چاہیے، حال میں مسجد کا بورڈ ہٹتا ہی نہیں ہمارا، اور پرندے ان کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ کھاتے ہیں واپس سے لے آتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر دانے دو چار رائیں گے بھی اپنے لیے نہیں لاتے، اپنے بچے کے لیے لاتے ہیں، تو کھلاتے ہیں اب، اور خود یہ صبح نکلتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، توکل سیکھے تو پرندوں سے سیکھے کوئی، یہ جاتے ہیں پھر جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا، اللہ روزی دے دیتا ہے ان کو، اور ہم لوگ ہیں کہ بس پیٹ تو ہمارا بھی بھر جاتا ہے لیکن پٹارا نہیں بھرتا، پٹارا اس کو صندوق کو بولتے ہیں، یہ اتنا بڑا ہے یہ بھرتا ہی نہیں ہے، یہ بھر جائے نا توکل سے تو میٹھا مدینہ ہو جائے، اور نا شکر ہے ہم لوگ، نا شکر ہیں، مرغی چونچ میں پانی لیتی ہے سر اٹھاتی ہے، تو بولو ہمارے لکھا ہے کہ یہ سر اٹھا دیا پانی، تو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے ایک ایک گھونٹ پر، اور ہم لوگ ہیں، اور توکل کیسا کہ پانی پی لے گی تو اس کے اوپر پنجا مارے گی اور کلٹی کر دے گی، اس لیے اس کے لیے وزنی پتھر کا رکھنا پڑتا ہے، یا وہ کچھ اس میں ویلڈنگ کر کے رکھتے کہ گرا نہ دے، ورنہ گرا دیتی ہے مرغی، کہ جس خدا نے اس وقت پانی پلایا وہ بعد میں بھی پیاس لگے گی مجھے پلا دے گا۔ تو یہ جانور توکل میں ہم سے بڑھے جا رہے ہیں، ہم میں کہ بس یہ پٹارا بھرتا ہی دیے، پیٹ بھر جاتا ہے پٹارا نہیں بھر رہا، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما، توکل عطا کرے، اس پر بھروسہ سچا پکا جیسا ہونا چاہیے، ہو جائے تو انشاءاللہ نو ٹینشن، ورنہ خواہ کا ٹینشن، ٹینشن سے بیماریاں ہی بڑھیں گی، فائدہ صحت اچھی نہیں بنتی، ٹینشن سے بیماری بڑھتی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، رقم لاتے ہاس صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یاد رمضان،
سبحان اللہ،
امیر علیہ السلام سر سے کہ ایک تحریر ہمیں ملی تھی جس میں آپ نے کچھ اس طرح نقل فرمایا ہے،
نقل فرمایا، اصل فرمایا، عوام نقل کو یہی سمجھتے ہوگا اصل کے مقابل، جیسے صحیح حدیث، تو صحیح حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیثوں کو شاید یہ وہی سمجھتے ہوں گے، تو عوام بہرحال چلو کیا نقل کیا ہے میں نے، دوسروں کا قول بیان کرنا، دوسروں کا کہا، قول میں بھی نہیں سمجھتے ہوں شاید، دوسروں کا کہا بیان کر دینا اس کو نقل کرنا کہتے ہیں۔
جس سے بن پڑے وہ مسجد سے کچرا وغیرہ نکال دیا کرے، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا،
سبحان،
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ماشاء اللہ۔ یہ رمضان شریف میں لکھا تھا میں نے، تین رمضان نا، تین رمضان شریف، اور اسی صاحب نے مشورہ دیا تھا، اچھا مشورہ تھا کہ روز کچھ نہ کچھ یادداشت لکھا کرے آپ، اور میں یہ دوسرے تیسرے دن سے میں نے لکھنا شروع کیا، اور پھر ڈیلی کچھ نہ کچھ لکھ لیتا تھا میں اس طرح کی مطلب مدنی پھول. اور اس میں نصیحت بھی ہے الحمدللہ کہ مسجد میں ہم تو یہ یوں پھینک دیا تو یہ یوں پھینک دیا, ان کا توڑ کے ڈال دیا, نہیں اٹھانا ہے ڈالنا نہیں ہے, کچرا نکالنا ہے, اور تنکا توڑنا بھی نہیں ہے. مسجد کی چٹائیاں دریاں داغے نوچنا, تنکے توڑنا نقصان پہنچانا ہے نا, وقف کی چیزوں کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور یہ تو ایسا نقصان ہے کہ مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے اس سے, کہ اگر آپ کی دکان ہے اور آپ اس سے تنکا نوچ لیں, اب یہ چٹائی بیچیں, پتا چل جائے کتنا بھاؤ ہوتا ہے, بولے گا یار کوئی فریش پیس لاؤ. اب آپ کو تو فریش پیس چاہیے, اور اللہ کے گھر کا جو فریش پیس ہے اس کو آپ نے مطلب ڈیمیج کر دیا. واٹ از دس, یہ کیا کر دیا آپ نے؟ عادت ہی ہوتی, انگلیاں چلتی رہتی ہیں, گھر میں بھی چلتی ہوتی ہے, دیوار تو دیوار کے اکھڑتے رہیں گے کچھ رنگ کلر, اور نہیں نہیں اسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بس میں سفر کرتے ہوئے بھی حضور دیکھا جاتا ہے کہ باہر جو سیٹ پہ بیٹھتے ہیں پیچھے, تو وہ بھی بس کی سیٹوں پر بھی وہ قلم اگر ہو تو کچھ نہ کچھ یادداشت لکھیں گے کہ یہاں جا رہا ہوں, اس تاریخ کو جا رہا ہوں, اپنا نام لکھ لیں گے. کہ
آپ بس کی سیٹ بولتے ہیں, یہ جا کے واش روم میں بھی لکھتے ہیں. یار حالانکہ حکم یہ کہ جلدی باہر آؤ, سر جھکا کر حیا سے بیٹھے بندہ یہ اس میں لکھتے ہیں اور گالیاں لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں, یہاں کون دیکھتا ہے؟ واہ بہت کچھ لکھتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, تو نہ واش روم میں کچھ لکھنا ہے نہ بس میں لکھنا ہے, کہ بس بھی ظاہر دوسری کی ملک ہے نا, یہ حق العبد تلف کیا نا اس کی بس کو, ہم نے نقصان پہنچایا, اس کو بدنما کیا, کب کس سے معافیاں مانگیں گے, کیسے ہوگا؟ کنڈکٹر کو بول بھی دیا, احساس ہو گیا میری غلطی ہو گئی ہوں گیا, کنڈکٹر کیا کرے گا, یہ مالک تھوڑی ہے, بس کے مالک کو تلاش کر کے اس سے معافی, اور وہ کہے تو تلافی کرنی پڑے گی. ہمارے یہاں تو یہ چند سال پہلے قربانی کا جانور کٹا, تو سامنے کا جو گھر تھا اس پر میں نے دیکھا دیوار پر چھینکے چلے گئے خون کے, میں نے تو حاجی عبید رضا سے بات کی, میں نے کہا بیٹا یہ تو مسئلہ ہو گیا یار, کسی کے گھر میں ہمارے خون کے چھینکے کیوں گئے؟ کیونکہ وہ نہیں بولیں گے, کون بولے گا یار, پھر ہم لوگوں کو بولتے اور بھی ڈریں گے کہ ان کے پاس اتنے گارڈ ہیں, ہاری سے فلا, لیکن بہرحال خدا سے ڈر رہا ہے, دادا گیری تو نہیں کر رہی نا اب تک. پھر میں نے حاجی رضا کو بولا کہ ان کو آپ جا کے معافی مانگیں, آفر کریں کہ ہم آپ کو رنگ کروا دیتے ہیں جتنا آپ بولتے ہیں, خراب ہوئی اتنی بار خون کے چھینٹے اڑے. خیر انہوں نے معاف کر دیا, ہوتا ایسے ہی کہ آدمی معاف کر ہی دیتا ہے, اور نہ جاؤ تو پھر ہو سکتا ہے دل میں لے کے بیٹھے کہ یار ان کو ہمارا احساس ہی نہیں ہے. اسی طرح ہم گاڑی میں ایک بار گزر رہے تھے, تو کسی کی گاڑی سے کھڑی تھی گاڑی, اس کو ٹچ ہو گئی گاڑی سے, کچھ شاید نشان پڑا, میں گھبرا گیا, میرے ساتھ تو پولیس اور یاری سین وغیرہ تھے, ہم کو تو سر ایسے حال میں تو کون مطلب آ کر بولے گا یا لڑے گا, ڈرے گا نا وہ نفسیاتی طور پہ, لیکن میرا پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ لڑتا نہیں, اپنے تحفظ کے لیے رکھا ہے. تاہم میں نے اور وہ مالک تو تھا بھی نہیں اس وقت, پھر میں نے وہی حاجی رضا کو بھیجا, میں نے کہا بیٹا یہ ہوا, جو حاجی رضا گئے اس کے مالک سے ملے کہ ہماری گاڑی سے آپ کی گاڑی کو نقصان ہوا, تو بہت خوش ہو گئے. وہ تو معاف کرنا دور کی بات, بہت اچھا انہوں نے الحمدللہ اس کا اثر لیا. ایک ہم کو داداگیر بن کر نہیں رہنا ہے, اللہ کے عاجز بنتے ہیں, ہم کو عاجزی ہی کرنی ہے. آج طاقت کے بل پر ہم کرتے ہیں, کل کوئی ہم پر ظلم کرے گا دبا دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے مطلب یہ کہ چاہے ہمارے پاس طاقت ہو چاہے پاورس ہو کچھ بھی ہو, جیسے کہ اقتدار مل گیا تو اب اس کو بند کر رہا ہے تو اس کو سریوں کے پیچھے دھکیل رہا ہے. کب تک بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ بکری کا انجام چھری, آخر چھری کے نیچے ہی آتی ہے. تو اقتدار مل جائے یا کوئی سرمایہ دار بن جائے یا کوئی مطلب کوئی بھی مطلب پاورس آ جائے, کسی کے دوست زیادہ ہوں, کسی کے پاس لشکر ہو فوج ہو جو بھی ہو, سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا غیبی لاٹھی میں آواز نہیں ہے, ہم کو سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ملازم حسین سیدی علی پور ضلع مظفر گڑھ سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دور اندیشی کیا چیز ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟
ماشاءاللہ, دور اندیشی اپنے بعد والے انجام کو یاد رکھنا کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں اس کا انجام کیسا ہوگا, اینڈ کیسا ہوگا اس کا, یہ بھی ایک اس کے معنی بنیں گے. تو اس لیے مطلب جو عقل مند ہوگا نا وہ بات کے لیے سوچے گا. وہ ایک بوڑھا شخص اخروٹ کی بوائی کر رہا تھا. ایک واقعہ آئی ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے میرے مرحوم بھائی سنایا کرتے تھے, اب پتہ نہیں کتابوں کا ہے یا فرضی ہے, فرضی ہو سکتا ہے. تو یہ بوڑھا اخروٹ بو رہا تھا, بوائی کر رہا تھا اس کی. تو بادشاہ گزرا, اس کے ساتھ اس کا خادم بھی تھا یا وزیر بھی تھا. بولا بڑے میاں کیا کر رہے ہیں آپ, اخروٹ بو رہے؟ اخروٹ تو بہت سالوں کے بعد پھل دیتا ہے, آپ کی تو عمر ایسی ہے کہ کیا آپ جیئیں گے اس کے پھل کاٹیں گے؟ تو بوڑھے بعض اوقات بہت سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں. وہ بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ سلامت, پچھلے بو گئے ہم نے پھل کھایا, اب ہم ان کے لیے بو رہے وہ پھل کھائیں گے. بادشاہ نے بولا واہ. تو وہ جو ساتھ میں وزیر تھا اس نے اشرفیوں کی تھیلی دی, کیونکہ یہ اس ان کا دستور تھا بادشاہ کا کہ جس کو وہاں بولے اس کو ایک اشرفیوں کی تھیلی پیش کر دینی ہے. تو جب اشرفیوں کی تھیلی انعام میں ملی تو بوڑھے کے منہ سے نکلا سبحان اللہ, مجھے تو وہ جلدی پھل مل گیا, اس کا پیسے مل گیا. تو بادشاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا واہ واہ. تب وہ پھر دو اشرفیوں کی تھیلیاں, کہ ایک بار وہاں کی ایک اشرفیوں کی تھیلی تو دو اشرفیوں کی تھیلیاں پھر مل گئی. وہ بوڑھے کو تین اشرفیوں کی تھیلی مل گئی, سونے کی اشرفیاں. تو یہ سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہو. تو ایک مطلب دور کا اس بزرگ نے دور کا سوچا تھا کہ یار میں نے ہم کو نہیں آئے گا کام, بھلے دوسروں کو آ جائے. تو اگر ہم کسی کے لیے خیر خائی اور بھلائی سوچیں گے تو اس کا بھی تو اجر تو نہیں. تو کتابوں میں ایک واقعہ لکھا نا کہ بنی اسرائیل میں قحط ہوا تو ایک نیک بندہ ایک ریت کے ٹیلے پر ڈھیر پر کھڑا غور کر رہا تھا اپنی قوم کے بارے میں کہ بےچارے بھوکے پیاسے, او ہو کاش یہ ریت کا ٹیلا جو ہے یہ اناج ہوتا آٹا ہوتا اور میں دکھیاروں میں تقسیم کر دیتا. تو وہ اس وقت کے نبی کو وحی کی گئی اور انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ تم کو مطلب تمہاری اس اچھی نیت کی وجہ سے آٹا خیرات اتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو بہرحال دور کی سوچنی چاہیے اور ابھی یار بعد میں دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا, ابھی کر لو. لیکن یہ بعد کا وقت آتے دیر نہیں لگتی. دیکھو سب کو تو نہیں لیکن ایک تعداد جس کو شوگر ہو رہی ہے, شوگر بھری ہوئی نا خون میں, کیا پھر کیا ہوتا ہے اب میٹھا نہیں کھاتے, گھبراتے ہیں, پھر تھوڑا بہت کھا بھی لیتے ہیں, پھر آزمائش میں جاتے ہیں, انسولین میں چلے جاتے ہیں, انسولین لینی پڑتی, تکلیف تکلیف تکلیف. اچھا کیا ہوا؟ اے یار اتنی مٹھائی کھا رہا, یار سب کھاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اچھا ہو گیا اب شوگر ہو گیا. دور اندیشی نہیں کی نا, مٹھائی ہڑپ کرتا رہا اور شوگر میں آپس آ گیا کام سے. یعنی اپنے حصے کی جو مٹھاس تھی اس نے یہ وقت سے پہلے ختم کر لی نا, اب آئندہ یہ پھیکے پر گزارا کرے اور تھوڑی تھوڑی کھاتا تو یہ عمر بھر کھاتا رہتا. اسی طرح مطلب اور بہت ساری چیزیں, ہمارے کولیسٹرول کیوں ہو جاتا ہے, چکناٹیں چربیاں تو تلی ہوئی غذائیں تو کباب تو سموسے تو پکوڑے تو پراٹھے تو ملائی تو جو آیا مطلب کلی اختیارات, بے بقرعید کو آنے دو بیل بکرے سب کو کلی اختیارات, اندر پاؤں یہ لڑائی کریں لیکن اس کا ٹیسٹ نہیں نہیں یہ نہیں جانا چاہیے, دیکھی جائے گی یار کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے بھی تو برکت کی دعا کی ہے نا, روزی میں برکت کی جانا ہے تو میڈیکل اسٹور والے بھی دعائیں کرتے ہوں گے یا اللہ برکت دے, تو ان کے پاس بھی پہنچنا ہے. تو پھر یہ کہ مسائل ہی مسائل. تو صحت کے بارے میں, معاشرت کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں، سب کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں، سب کے بارے میں آدمی اگر دور اندیشی سے کام لے نا تو وہ فائدے میں رہتا ہے. جلد باز آدمی جو ہے وہ اب بھی کا نفع دیکھتا ہے، بعد کے نقصان پر نظر نہیں رکھتا، وہ بہت بڑا نقصان بعض اوقات اٹھاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دور اندیشی نصیب فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے کا حل وقتی طور پر بڑا کشادہ نظر آتا ہے، لیکن آگے جا کر پھر اس کے حل کی وجہ سے آگے تنگ گلی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تنگ گلی سے گزرنے کی عادت بنانے سے آگے کا راستہ کشادہ ہو جاتا ہے. لیکن لوگ شروع میں تنگ راستے سے تنگ آ جاتے ہیں کہ یار نہیں یار ابھی تو حل کر دو یار، بات کی ایک جملہ ہے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی نپٹاؤ یار کسی صورت میں. تو وہ جو بات کی بات والی آتی ہے نا تو پھر یہ کہ یار ابھی جو دیکھ لیں گے بات کی بات میں، تو یہ اس کو کیسے اس نیچر
میں کچھ یاد کر رہا تھا سر. اسی طرح کچھ طلبا کرام تشریف لائے تھے چند سال پہلے، وہ جو بہت تعداد میں تھی نہیں تھوڑے سے آئے تھے اور اپنے طور پر آئے تھے شاید ہمارے گھر پہ جنت حال میں. وہ ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ ہی کچھ مطلب نڑاوڑی میں حصہ لیا تھا پکڑاؤ میں گھیراؤ میں جو کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، اس کو اٹھا لیا تھا پولیس نے. وہ بےچارا کان پکڑ رہا تھا کہ یار کوئی پوچھنے نہیں آیا مجھے، تو وہ دس بائیس آ گیا تھا. بڑی مشکل سے اور بےچارے نے اپنی داستان غم نشان اس سنائی. کیا تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہنگامے ہوتے نا تو یہ صبح ڈنڈا اٹھایا، کوئی فرق پولیس بھی نہیں کچھ نہیں کرتی، پولیس ہوتی ہے، پولیس دیکھتی ہے، پہلے دیکھتی تھی چہرے نوٹ کرتی تھی، اب ویڈیوز بناتی ہے اور کچھ نہیں کرتی، ویڈیوز بناتی ہے. اس کے بعد جب آگ بجھ جاتی ہے نا کہ گرم پتیلی کوئی نہیں اٹھاتا آج جل جائے گا، تو جب آگ بجھ جاتی ہے پھر یہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کر بندہ اٹھاتے ہیں پولیس والے. اور پھر نہ لیڈر چھڑانے آتا ہے نہ مطلب باپ چھڑا سکتا ہے. پھر بولیں گے مکان کے کاغذات دو، اگر کیس ہلکا ہے تو مکان کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات. اب گاڑی کے کاغذات کہاں لائے، ٹوٹی ہوئی ہے سائیکل بھی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے بےچارے کے پاس، باپ کے پاس. اب وہ باپ بیٹے اور خاندان والے کوسنے دیتے ہیں کہ یہ لوگ یوں چڑھا دیتے ہیں، اس کو دوستوں نے یوں چڑھا دیا، فلاں نے یوں مطلب اس کو جوش دلا دیا، اور میرے بیٹے کو کوئی پوچھنے نہیں آ رہا. تو یہ ہوتا ہے، مطلب یہ نئی بات نہیں ہے، یہ آج سے نہیں، یہ میری عمر تو آپ کے سامنے پون سو سال تقریباً ہو رہی ہے، تو میں نے تو بہت دور دیکھے نا، یہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا، ہڑاوڑیاں پہلے بھی ہوتی تھی، مارا ماریاں پہلے بھی ہوتی تھی، جب نہ سوشل میڈیا کا وجود تھا نہ دعوت اسلامی کا تصور تھا، مارا ماری ہوتی تھی اور یہ بھی پتا تھا کہ پولیس اٹھاتی ہے، پولیس اٹھاتی تھی، اور اٹھا کر پھر جو ماں باپ کو سنے دیتے تھے اور خاندان والے جو دعائیاں دیتے تھے نا کہ ان کو بروا دیا، اب کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، ہم کیا کریں یہ کریں. ارے خود دعوت اسلامی سے لوگوں نے بازو کا ایسے ہوئے نا رابطے کیے ہیں کہ چھڑاؤ، تو ہم نے تھوڑی بھیجا تھا یار، سمجھے ہم کیسے چھڑائیں یار، ہماری کوئی اس طرح کی اپروچ بھی نہیں ہے، ہم کیسے کس کو چھڑائیں اور کس کس کو چھڑائیں، ہمارے تو یہ ہماری لائن ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی شرافت ہو نا تو کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو صحیح بولتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا. میں ایسا ہوا ہے کہ میں ہنگاموں میں اکا دکا ایسا ہوا ہے کہ میں پھنسا ہوں، نکلا ہوں، ہنگامے ہو رہے ہیں، فائرنگ پتھراؤ یا کچھ ایسا، بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں. ایک بار کا تو مجھے برابر یاد ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، پولیس ان کے بھی بھاگ رہی ہے، میں بھی گزر رہا ہوں. یہ کیا میں نے کیا، میں ایک مجھے وہ دکان کا جو اوٹلا ہم بولتے ہیں چبوترا پلیٹ فارم، وہ نظر آ گیا، میں اطمینان سب سے بیٹھ کیا گیا. پولیس بھاگ رہی ہے، پکڑ رہی ہے، یقین مانے آخر تک مجھے پولیس نہیں بولے تو بھائی کیوں بیٹھا ہے، مجھے کوئی جاننا نہیں، تو وہ دور تھا، پتا نہیں میری داڑھی بھی نکلی تھی یا نہیں تھی یاد نہیں ہے، یا اتنی اتنی نکلی ہوگی، تھوڑی سی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ تو نہیں پوچھ. اگر میں بھاگتا پولیس کو دیکھ کر تو مجھے کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا، میرا باپ تو ڈیڑھ دو سال کا تھا، وفات پا گئے میرے والد صاحب، مجھے کون چھڑاتا. اور اس طرح کے بہت سارے قیدی آج بھی جیلوں میں ملیں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں بیچاروں کو، اور بعض اس میں مظلوم ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، تو اس سے موقع پر بھاگنا پھنسا بھی دیتا ہے، اور بعض وقت نہ بھاگنا بھی پھنسا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے بچا لیا. ہو سکتا ہے کہ پولیس آ کر کھڑی ہو جائے، سیاح بنتا ہے چل تو کیا کرے آدمی. ہے میں نے نہ پتھر مارا تھا نہ پتھر اٹھایا، میں کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں گزر رہا تھا. تو ایسے موقع پر باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے. سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہنگامے ہڑتالیں اڑاوڑی ہوتی ہو نا، ہم بھلے گھر کی چار دیواری بھلی، ورنہ اگر کچھ کا کچھ ہو گیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کسی نے بچا بھی لیا تو اندر جا کر آسانیاں نہیں تکلیف ہے. میرے ایسا آدمی تو ٹینشن میں شاید مر جائے. کیسے استنجا کریں گے، کیسے وضو کریں گے، کس طرح اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، نماز ترک کرنے کا تصور نہیں ہے، نماز کیسے ترک کریں گے. میں تو یہ اس طرح کے معاملات میں میری یہ بہت بڑی گھبراہٹ اور ٹینشن یہ استنجا وضو کا ہے کہ میں کیا کروں گا، جا کے اندر کیسے ہوگا. یہ دوسرا یہ کہ تکلیفیں ہیں. پھر شاید وہ پنکھے بھی نہیں دیتے ہوں گے، گرمی میں آدمی مطلب سوئے کیسے پنکھے کے بغیر. کھانا بھی جس طرح کا یہ دیتے ہوں گے، تو دوائیں بھی نہیں دیتے، لوگ مر جاتے ہیں جی اندر، بعض وقت لکاپ میں مر جاتے ہوں گے. یہ پٹائی کرتے ہیں، پھر کیا کیا کرتے ہیں، بعض صورتوں میں بہت پٹائی کرتے ہیں. تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. ہماری لڑائی اپنے نفس کے ساتھ ہے اور شیطان کے ساتھ ہے. نو کمپرومائز کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اس سے لڑنا ہے، نفس و شیطان سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ پاک کی عبادت میں مزید سے مزید تر بڑھتے چلے جانا ہے. سنتیں عام کرنی ہے، دین کا کام کرنا ہے. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی
سب سے آخری نبی،
آمینہ کا لاڈلا
سب سے آخری نبی،
شاہ ہر دو سرا
سب سے آخری نبی،
تاجدار انبیاء
سب سے آخری نبی،
ہے حبیب کبریا
سب سے آخری نبی،
شافع روزے جزا
سب سے آخری نبی،
عقیدہ سب صحابہ کا
سب سے آخری نبی،
عقیدہ اہل بیت کا
سب سے آخری نبی،
نظریہ غوث کا
سب سے آخری نبی،
خواجہ کا نظریہ
سب سے آخری نبی،
ہے رضا کا نظریہ
سب سے آخری نبی،
اولیاء کا نظریہ
سب سے آخری نبی،
بچے بچے کا نظریہ
سب سے آخری نبی،
نظریہ عطار کا
سب سے آخری نبی. صلی اللہ علیہ وسلم.
احمد رضا جامعہ حنفیہ غوثیہ آرہی والا سے. یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ دورہ طالب علمی میں والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کیسے ممکن ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
دورہ طالب علمی میں کیا جنس بدل جاتی ہے، مخلوق تبدیل ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ دورہ طالب علمی میں جتنا موقع ملتا ہے نا رشتہ داروں سے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، بعد میں جب آپ مصروف ہو جائیں گے نا، ڈیوٹیاں آپ کی تو ادھر ادھر ڈیوٹیاں لگ جائیں گی، کام بڑھ جائیں گے اور ٹینشن بڑھ جائیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ خیال کم رکھ سکیں. اب تو اس وقت تو بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے، تو یہ سوچے بھی نہیں. اور صلہ رحمی تو کر رہا ہی کرنا ہے، قطع رحمی حرام ہے، صلہ رحمی واجب ہے. رشتہ کاٹنا یہ حرام ہے، رشتہ جوڑنا ہے اور جڑا ہوا رکھنا بھی ہے، توڑنا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس میں یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے طلبہ کرام بعض اوقات 6 مہینے 8 مہینے تک اپنے جامعات المدینہ یا مدارس میں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو فون تو سب کے پاس ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر جمعہ اپنے والدین کو فون کر کے جمعہ مبارک، خیر و عافیت، یا اس کے علاوہ اور دیگر ایام میں اپنے والدین بھائی بہنوں کو بات چیت کرنا، سلام دعا کرنا، خیر وغیرہ پوچھنا، کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ ماشاءاللہ یہ جتنا پڑھ رہا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر ہمارے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ورنہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ طلبہ کرام کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ شاید کئی کئی دنوں تک یا کئی کئی مہینوں تک ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنے گھر میں والدین یا بھائی بہنوں سے رابطہ نہ رہتا ہو.
ہوں گے ایسے کم میرا خیال ہے. ان کو استادوں کو پتا ہوگا کہ اس طرح کا بھی کیا ہوتا ہے مزاج کہ مہینوں تک ماں باپ کو پوچھے ہی نہیں. جن کے موبائل نہیں ہے وہ الگ صورت ہے. اس کی صورتیں تو ہیں, لیٹر لکھ سکتے ہیں, لیٹر میں سستی ہوتی ہوگی تب موبائل نہیں ہے, دوسروں کے ذریعے ترکیب بنا لیتے ہوں گے. اب یہ ماں باپ کے پاس نہیں ہوتا ہوگا, ان کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کہ لیٹر لکھ کر بہرحال یہ کہ کسی طرح بھی رابطہ تو کرنا چاہیے اور ان کے پوچھتے رہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ بھیجتے رہنا چاہیے. آپ کو خوبصورت پتھر بھی بھیجے نا خوبصورت. ایک کراچی سے یہ مجھے گیا تھا کہیں مدنی قافلے میں, تصور ہے مدنی قافلے کا نہیں ہے نا, تو مدنی قافلے میں گیا تھا یہ ادھر کنکر بہت خوبصورت لگے تو میں نے وہ چند اٹھا لیے. میں نے کہا امی کو بھیجوں گا, امی ناراض بھی ہوئی تو خوشی کا مارا ہنس پڑے گی میرے بیٹے نے تو میرا خیال کیا. تو اس طرح مطلب کچھ نہ کچھ تحفہ, بھلے کوئی نالے پاک کا کارڈ بھیج دیا ایک بات ہے, کوئی رسالہ بھیج دیا, کوئی کھانے پینے کی چیز ہلکی پھلکی بھیج دی, وہاں بھلے ملتی ہے لیکن تحفہ جاتا ہے نا اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. اتحاد و تحب ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے. تو حدیث پاک میں اس طرح مطلب یہ کہ آپ کیا کریں, اور جس کے پاس واٹس ایپ دونوں طرف سہولت ہے یا فون کی سہولت ہے پھر تو وہ زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی, رابطے رکھنے چاہیے دو چار دن حال احوال پوچھنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خالی ماں باپ ہی نہیں, بھائی بہن ہے, خالہ ہے, مامو ہے, چاچو ہے, سب سے موقع سے رابطہ ہو جائے تو میٹھا مدینہ, محبت بڑھے گی. یہ نہیں کہ مولوی بن گیا تو اب یہ کہ یہ بد مزاج ہو گیا ہم کو پوچھتا نہیں ہے, یہ نہیں, بلکہ ہمیں زیادہ خوش مزاج بننا ہوگا تاکہ مطلب لوگ ہمارے اس فیلڈ سے کترائے نہیں بلکہ قریب آئے.
اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ بعضوں کا جیسا آپ نے فرمایا مامو, اسی طرح مامو زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, کزنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں, مامو چچا وغیرہ جو آپ فرما رہے ہیں, ان سے اگر رابطہ رہتا ہے نا تو کبھی ان کو کوئی ایسا شرعی یا ایسا کوئی ان کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا تو وہ براہ راست اپنے اس بچے سے رابطہ کرتے, بیٹا تم تو پڑھ رہے ہو, بتاؤ اس کا کیا حل ہے, اس کا کیا جواب ہے, یہ کیسے ہوگا. تو وہ جو اپنی لائن کے مطابق جو ان کو راستہ بتائیں گے اور جو ان کی گائیڈ لائن کریں گے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے بہت سارے مسائل اسے حل ہو سکتے ہیں اور وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر شاید رہیں گے.
ابھی سے گائیڈ لائن دے دینی ہے ان کو.
گائیڈ لائن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی مطلب کے مفتیان کرام علماء کرام سے پوچھ کر وہ
ایسا
ان کی رہنمائی کریں گے. عقائد و نظریات کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے, کچھ مسئلے مسائل کے تعلق سے ہو سکتا ہے, تو ان سے رابطہ رہے گا نا تو یہ جن سے رابطہ
وسیلہ بن سکتا ہے
تو وہ اسی طرف ان کا رہنا ہوگا انشاءاللہ.
اپنے طور پہ مسائل نہیں بتانے, یہ آسان
تو اگر پوچھے گا بتاؤ کیسے بولے گا کہ میرے کو نہیں آتا تو وہ بولیں گے نہیں کہ پھر پڑھنے کیوں گئے.
میری غلطی تو سب سے ہوتی ہے, انبیاء کرام معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, ہم لوگ معصوم تھوڑی ہیں.
تو کچھ کریں گے تو غلطی ہوگی نا, جب کریں گے نہیں تو غلطی کہاں سے ہوگی.
یہ بھی بتا ہی نہیں مسئلہ کہ بھائی دار الافتاہ اہل سنت کا یہ نمبر ہے اس سے آپ معلوم کر لیں, تو نمبر عام ہے دار الافتاہ اہل سنت کا. اتنی ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی ہے, ہم لوگ ترستے تھے, میں تو کتنے کتنے میل سفر کرتا تھا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے, مفتی اعظم پاکستان کے پاس جاتا تھا. لیکن اب تو اتنا سچی بولتا ہوں آسان ہو گیا, پھر بھی سستی ہے. سستی نہیں بلکہ اپنی معلومات پر اعتماد ہے, اما خان آفتاب بس میں نے اتنا پڑھا ہے, پھر وہ فاسٹ بولنگ ہو رہی ہوتی. اب تو پیج کھول کے بیٹھے ہیں اور مطلب جس کو دیکھو مفتی بنا ہوا ہے, اور پوچھو تو مفتی کی تعریف بھی اس کو نہیں آتی ہوگی کہ مفتی بولتے کس کو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام احمد نواز سلطانی ہے, میں لاہور سے تشریف لایا ہوں اور جامعہ رسولیہ شرازیہ سے. سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ محتاط آدمی خوش رہتا ہے, اور مسلمان ہونے کی احتیاط سے کن چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے؟
جن باتوں سے اسلام منع کرے ان سے محتاط رہنا چاہیے, دور رہنا چاہیے؟ یہ تو ظاہر کہ جامع جواب ہو ہی گیا. تو اب مزید یہ کہ جو جیسی جس کی کیٹیگری, جیسا جس کا منصب, اس کے مطابق اس کو احتیاط کرنی ہوتی ہے. ایک عام آدمی ہے, چوراہے پر کھڑے ہو کر زور زور سے بات کرتا ہے یا مطلب کچھ رف ٹاکنگ بھی کر لیتا ہے تو لوگ اس کو نوٹ نہیں کریں گے. اور ایک داڑھی والا ہے یا داڑھی اور امامہ ہے, مذہبی وضاقتہ ہے یا مسجد کا امام ہے, پتہ ہے امام صاحب ہے یا خطیب صاحب ہے, اور وہ اگر زور سے کہکا بھی بلند کریں گے تو لوگ نوٹ کریں گے نہ ہو کر. تو اس لیے جیسا منصب احتیاط کی تو ظاہر ہے کہ بہت حاجت ہے. اور آپ کا جو طبقہ ہے, ہمارا جو طبقہ ہے مذہبی لوگوں کا, ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر وہ صورت ترک کرنی ہوگی جس سے عوام جو ہے نا وہ دور بھاگتی ہو, نفرت کرتی ہو. کچھ لوگ تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہر ایک کے ساتھ ہو ہی جاتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی رف ٹوکنگ کرتا ہو نا, لوگ اس کے ساتھ وہ الجنس و یمیل و الہ جنس سے ہی ہے نا, ہر جنس اپنی جنس کی طرف میلان رکھتی ہے. تو یہ تو ہوتا ہے, لیکن جنرل پبلک اربوں کی آبادی ہے یار. تو اگر آپ 150 جمع ہو گئے آپ کے پاس, تو آپ سمجھتے کہ 100 لوگ میرے ساتھ ہیں, کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ. تو اس لیے کہ بھی ان سب کو قریب کرنا ہے, تو ہر اس بات سے ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ جس سے تنفیر کی صورت بنتی ہو, کہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے, لوگ ہم سے دور بھاگیں گے. اب وہ چاہے بال ہوں, چاہے لباس ہو, چاہے ہماری غذا ہو, چاہے اٹھنا بیٹھنا, رفتار گفتار, صحبتیں, یہ سب میں محتاط رہنا پڑے گا تاکہ کسی کو کسی طرح بھی ہم سے مطلب یعنی کہ دور نہ ہو, بندہ ہمارے قریب آئے اور ہم مطلب یعنی اس کو نیکی کی دعوت دینے میں کامیاب ہوں. ہاں ہم اگر شریعت پر عمل کرتے ہیں اور کسی کو برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے, آدھی روٹی کم کھائے, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن عام طور پہ یہ صورتیں نہیں ہوتی, صورتیں وہی ہماری رفنس, ہماری اخلاقی کمزوریاں, بے احتیاطیاں, وہ اڑا اڑی, اور یہ چیزیں جو ہے نا سچی بولتا ہوں کہ لوگوں کو ہم سے بہت دور کر دیتی ہیں, بہت دور کر دیتی ہیں, لوگ ہم سے بھاگتے ہیں. آج دیکھو ہمارے طبقے سے عوام جو ہے نا یہ دور ہے, آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہے, عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے, عوام بہت دور ہے. کالج پڑھائیں گے, اسکول پڑھائیں گے, یونیورسٹی پڑھائیں گے, خرچے کریں گے, کتنے خرچے کرتے ہیں, اور مولانا پروڈکشن جو ہے, عالم پروڈکشن, مفتی پروڈکشن فری ہو رہا ہے, بلکہ وظیفے دیے جا رہے ہیں. جو تخصص الفقہ کرتے ہیں ان کو تو الٹا مطلب وظیفہ دیتے ہیں کہ یار پڑھو بھی ہمارے ساتھ, مفت میں کھاؤ بھی, اور یہ لو پیسے بھی لو, جیب خرچی بھی لو. یہ ہو رہا ہے نا, کتنے آپ کے پاس تخصص الفقہ کرنے والے, اور یہ دنیاوی علوم میں کروڑوں روپے دی تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, دنیا کے دیگر ممالک میں جا کے پڑھ ہی رہے نا لوگ, ہم سے دور بھاگتے ہیں, ہمارے پاس نہیں آتے. بولا نہ نہیں بننا ہے, مسٹر بننا ہے. تو آخر اس کی جو وجوہات ہیں, ان میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ بھی ہو کہ ہمارا اپنا انداز جو ہے وہ بھی بعض لوگوں کو دور رکھتا ہو ہم سے, اگرچہ ان کی غلطی ہے, ایسا نہیں ہے, سب کا انداز رف نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ان کی غلط فہمی ہے. اور سب کو چاہیے کہ گھر میں کم از کم ایک عالم دین تو بنائیں, ایک تو ہونا چاہیے جو سب کی سفارش کر دے, اللہ کرے نجات کا ذریعہ بن جائے. بلکہ ہر فرد کو فرض علوم تو ہر فرد کو سیکھنا ہے, ضروری ہے, اور عالم بننا فرض کفایہ ہے. کیوں بھائی ایسا, یہ عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے, لیکن فرض علوم فرض عین ہے, ہر فرد پر اپنے اپنی ضرورت کے مطابق یہ فرض ہوتے ہیں. تو یہ ذرا مولانا سکھائیں گے, علماء سکھائیں گے, یہ کالج یونیورسٹی میں یہ علوم نہیں ملتے. تو اللہ کرے کہ مطلب ہمارا انداز زندگی ایسا ہو جائے کہ لوگ یعنی کہ اڑتے ہوئے ہمارے پاس آئیں یار, دوڑتے ہوئے آئیں کہ چلو یار ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, ہماری دنیا اور آخرت میں بہتریاں ہوں گی, ایسا بن جائیں ہم سب. تو صحیح بولتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا نقشہ بدل جائے, ہر طرف امن و امان قائم ہو جائے, کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے نام محمد عامر سہی رضوی ہے اور میں جامعہ فخر العلوم دروغہ والا لاہور سے میرا تعلق ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ عالم مفتی بنے, تو اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ پلیز اس سوال کا جواب فرما دیں.
ہر شخص چاہتا ہے, اللہ وہ دن کرے, آپ کی زبان مبارک. ہمیں یہ جو بچے ہیں یہ تو چاہتے ہوں گے, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ہمارا تو فیلڈ یہی ہے کہ ہمارا تو گھر کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ ایک مبالغہ ہے کہ سب مطلب علماء بن جائیں, ہمارے خاندان کا ہر فرد علماء دین ہو, لیکن عوام کہاں چاہتی ہے؟ ہر فرد تو نہیں چاہتا. یعنی چاہتا ہو سکتا ہے سبقت لسانی ہو یا سمجھ میں کچھ, کہ ہر فرد کو چاہیے کہ ہم کو عالم بننا چاہیے یا علم دین حسب ضرورت حاصل کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. واقعی اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, اور کوشش کرنے سے ہی ہوگا. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے ہوگی, تکمیل اللہ پاک فرما دے گا. سب کو کوشش کرنی ہے کہ علم دین حاصل کریں, اور اس کے لیے کوئی مدرسہ جوائن کرنا لازم نہیں ہے, پرسنل اسٹڈی سے بھی ہو سکتا ہے, دینی مطالعہ کریں, دینی کتب, لیکن صرف عاشقہ رسول علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں, ورنہ آپ ملیں گے نہیں. یہ کہاں ہیں بہت سارے فتنے جو ہیں نا, چاروں طرف کمندیں ڈال کر بیٹھے ہوئے, اور پہچان کسی کو ہے نہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. دعوت اسلامی بھلی آپ بھلے ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان دعوت اسلامی سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ وابستہ ہیں, اور دنیا کئی ممالک میں کام کر رہی ہے. تو اتنی بڑی دعوت اسلامی کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی کیا آپ کو؟ بس سمندر موجے مار رہا ہے اور آپ نہر کے پیچھے پڑے. یار بہر کو چھوڑ کر نہر پر کوئی نہیں جاتا, اور نہر کو چھوڑ کر کوئی لہر پر نہیں جاتا, تو سمندر کے پاس آ جائیں. دعوت اسلامی الحمدللہ عاشقان رسول کا وہ ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ اس کی کشتی میں جو بھی سوار ہوگا انشاءاللہ نہیں ڈوبے گا, اس کی کشتی مدینے کے کنارے پر لگ جائے گی, اور پھر انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا, اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو, کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا. حوالہ شعب الایمان جلد 6 پیج نمبر 400, حدیث پاک نمبر 8662. لہذا اپنی اولاد کو وہ کچھ سکھائیے کہ جس سے قیامت کے دن آپ کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا. عطیہ میں نے گفٹ, غالباً گفٹ تحفہ ہے نا, عطیہ, ایسا عطیہ یعنی گفٹ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. حوالہ ترمذی جلد 3 پیج نمبر 383, حدیث نمبر 1959. حکیم الامت حضرت الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار, متقی, پرہیزگار بنانا ہے. اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ یعنی تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں, بلکہ انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے, کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے. حوالہ میرات المناجی جلد 6. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. آداب کے طور پر ایک میں آپ کو ایگزامپل جو ذہن میں آ رہی ہے وہ میں دے دوں. اب ہمارے یہاں جو جیسے والد اپنے بیٹے کو ایک ادب سکھائے گا, بیٹے کو چھینک آئی تو اس کو سکھایا ہی جائے گا جیسے چھینک ہے نا بیٹا, بولو سوری. اب یہ ہمارے یہاں سکھایا جائے گا, جبکہ چھینک آنے پر اس کو سکھانا ہے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ. تو یہ جو ادب ہے نا, ہمارے ادب وہ ہے جو میں نے ابھی پہلا کہ یہ ایکسکیوز می جہاں پر جو ایک شریعت کا دین کا ہمارے ایک پیغام ہے کہ یہ آئے یہ ہو تو یہ کریں یہ ہو تو یہ کریں یہ تو یہ کریں, اس کے بجائے جو ایک معاشرے میں جو کچھ رائج ہوتا ہے جو کہ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے اس کو سکھایا جائے. تو ادب سکھانے میں دین کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں ادب کی تعلیم دی ہے وہ ادب ہم اپنی اولاد کو سکھائیں.
ظاہر ہے وہ ادب یہ مفتی احمد یار خان نے بیان کیا ہے سیرت الجنان جلد 5 پیج نمبر 575 میں کچھ اس طرح لکھا ہے, مال اور اولاد آخرت کے لیے عظیم زادے راہ, یعنی بہت کام آنے والے بھی بن سکتے ہیں, کیونکہ اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کیا اور خصوصاً کوئی صدقہ ہے جاریہ کا کام کیا تو یہی مال نجات کا ذریعہ بنے گا. یوں ہی اگر اولاد کی اچھی تربیت کی اور نیکی کے راستے پر لگایا تو ان کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ اولاد کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی. بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی بہت بڑی برکت ہے, بچوں کو قرآن کریم پڑھانے اور عالم و حافظ بنانے کے بے شمار فوائد ہیں. اس کی ایک بہت بڑی برکت سنیے, حضرت سیدنا ثابت بن عجلان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے مگر جب ان کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے. حوالہ حسن التنبو جلد 10 پیج نمبر 235 دار النوادر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ,
توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی